بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته قاف والقرآن المجيد بزرگی والے قرآن کی قسم فضیلت والے قرآن کی قسم قرآن مجید کی قسم قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے قاف صاد کبھی کبھی یہ ایک ہی حرف ہوتا ہے کبھی یہ دو ہوتے ہیں یاسین کبھی تین ہوتے ہیں الف لام میم کبھی چار الف لام میم را اور کبھی پانچ کاف ہا یا عین صاد ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں ملا کر نہیں اور ان حروف کے بارے میں جو محقق قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مراد صرف اللہ تعالی شانہ جانتے ہیں علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر الجلالین میں الف لام میم کی جو شرح کی ہے وہ یہی کی ہے کہ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ اس کی مراد کو سب سے زیادہ اللہ تعالی شانہ جانتے ہیں اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الاتقان فی علوم القرآن میں تفسیر کے سلسلے میں ایک بہت ہی عمدہ اصول بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ جس چیز کو اللہ تعالی شانہ نے کھول کر بیان نہیں فرمایا ہے اسے تم کھولنے کی کوشش مت کرو اگر اس کو کھولنے میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالی شانہ خود ہی کھول دیتے اسی قرآن میں بہت سی جگہوں کا ذکر ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ یاسین شریف میں ایک واقعہ ہے ایک بستی والوں کا اب یہ بستی کس جگہ پر واقع ہے نہ اللہ تعالی شانہ نے قرآن مجید میں اس کی تصریح فرمائی نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبیین فرمائی تو اگر اس بستی کے محل وقوع کو جاننے میں ہمارا دینی ترقی کا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالی شانہ ضرور اسے بیان فرما دیتے. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی قصے قرآن میں موجود ہیں ان قصوں میں ان کی زندگی کا وہی حصہ اللہ تعالی شانہ نے بیان فرمایا ہے جو ہمارے لیے مفید تھا. تو جس چیز کو اللہ نے نہیں کھولا ہے اسے تم بھی مت کھولو. تو قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے. محققین فرماتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ تعالی شانہ جانتے ہیں, اور محققین کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حروف مقطعات کی مراد بتلائی گئی تھی. یہ رمز ہے عاشق اور معشوق کے درمیان, یہ کچھ اشارے ہیں, کچھ کوڈ ورڈ ہیں. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ سے کچھ میسج دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے. جہاں تک امت کا تعلق ہے تو نہ اللہ تعالی شانہ نے اس کی مراد بتلائی ہے قرآن میں کسی جگہ پر, نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھول کر بیان فرمایا. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے, الف لام را کا کیا مطلب ہے, الف لام میم صاد کا کیا مطلب ہے. اور جن حضرات نے ان حروف مقطعات کے کچھ معانی بیان کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ تقریب الفہم کے طور پر, یا کچھ قریب قریب کے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. حتمی طور پہ ہم بھی نہیں کہتے کہ اس کا معنی یہی ہے. تو مآل دونوں کا ایک ہی ہے. مثال کے طور پر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہاں قاف سے مراد القادر ہے, کہ اللہ تعالی شانہ قادر ہے, قادر. تو یہ قاف سے اشارہ کیا اللہ تعالی شانہ کے صفتی نام قادر کی طرف. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ چونکہ سورہ قاف میں ایسے بہت سے مضامین ہیں جن کا تعلق اللہ تعالی شانہ کی قدرت اور قوت سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ ایک عنوان ہے گویا سورت کا کہ قدرت قوت, اور اس کے نیچے وہ سارے مضامین آ رہے ہیں. بعض حضرات نے یہ کہا کہ قاف سے قلب محمدی کی طرف اشارہ ہے, جیسے صاد سے سورت محمدی کی طرف اشارہ ہے. صاد سے, صاد سورہ صاد شروع ہوتی ہے صاد سے, سورت محمدی. کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو پہچاننا ہو تو ذرا سورت محمدی کو دیکھیے, یا نبوت کو پہچاننا ہو تو سورت محمدی کو دیکھیے. حضرت سلمان, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلما رأیت وجہہ تبینت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. اس لیے کہ سورہ قاف اور سورہ صاد کے جو ابتدائی مضامین ہیں وہ ایک ہی مسئلے کی بحث کر رہے ہیں. صاد والقرآن ذی الذکر, وہاں بھی قسم کھائی ہے قرآن مجید کی, اور یہاں بھی قرآن مجید کی قسم کھائی ہے. اور قرآن مجید کی قسم کھا کر دونوں جگہ پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ یہ اللہ تعالی شانہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. دونوں جگہ پر ایک ہی مضمون ہے.
تو کہا یہ جا رہا ہے کہ صاد اس میں تم کو شک ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں یا نہیں, تو سورت محمدی کو دیکھیے. یہ سورت محمدی تم کو بتا رہی ہے کہ یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو میرے دل نے یقین کر لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. نبی کا چہرہ بھی نبوت کی دلیل ہوتا ہے, نبی کی آنکھیں نبوت کی دلیل, نبی کی ناک نبوت کی دلیل, نبی کے ہونٹ نبوت کی دلیل, نبی کے کان نبوت کی دلیل, نبی کی زلفیں نبوت کی دلیل. اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, کامل الخلق ہوتا ہے. تو نبی کی صورت بھی نبوت کی دلیل ہوتی ہے, نبی کی سیرت بھی نبوت کی دلیل ہوتی ہے. وہ کامل الخلق ہوتا ہے اور کامل الخلق. تو جب بھی کوئی نبی کسی قوم میں بھیجا جاتا ہے وہ کامل الخلق اور کامل الخلق ہوتا ہے, اس کی صورت بھی کامل اور اس کی سیرت بھی کامل. اب کم و بیش 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے, ان میں سے جس نبی کو جس قوم میں بھیجا گیا اس ساری قوم میں وہ کامل الخلق اور کامل الخلق تھا. اور پھر ان 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو ان سب میں سب سے زیادہ کامل الخلق اور سب سے زیادہ کامل الخلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صاد سورت محمدی کو دیکھو, شک کیوں کرتے ہو ان کی نبوت میں. قاف قلب محمدی کو دیکھو کہ قلب محمدی سے کیسے کیسے علوم و معارف ظاہر ہو رہے ہیں. زبان پر جو کچھ آتا ہے وہ قلب پر وارد ہوتا ہے اور قلب سے نکل کر پھر زبان پر آتا ہے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی لے کر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا گھبرائے ہوئے سے معلوم ہو رہے تھے. ایک عجیب منظر دیکھا تھا, غار ہیرا میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نہ بقاری, میں پڑھ نہیں سکتا, میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. سینے سے لگایا, دبوچا, پھر کہا کہ اقرا, میں نہیں پڑھ سکتا, مجھے نہیں آتا پڑھنا. پھر دبوچا, پھر کہا اقرا, مجھے نہیں آتا. تیسری مرتبہ پھر دبوچا, اقرا, اب پڑھنا شروع کر دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. آپ کو پیغمبر بنا دیا گیا. جب گھر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے, باڈی لینگویج بتا رہی تھی, چہرہ مہرہ بتا رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد بھی فرمایا کہ زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی, مجھے کمل اڑاؤ, مجھے کمل اڑاؤ, مجھے اپنے آپ پر خوف محسوس ہو رہا ہے. لقد خشیت علی نفسی. اور اس کے بعد واخبرہ الخبر, پوری خبر سنائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ایسا ایسا آج تو ہوا. تو اس خبر میں کیا بات تھی کہ ایسا ایسا ہوا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے, مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے, اور ذمہ داری بھی صرف مکے والوں کی نہیں, صرف حجاز والوں کی نہیں, پوری دنیا کی دی گئی ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. یہاں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے اور آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے ہیں اور آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے, نا ایسا نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ کسی شک میں پڑے ہوئے تھے کہ میں نے کوئی جن دیکھا تھا یا فرشتہ دیکھا تھا, کیا ہوا غار ہیرا میں سمجھ میں نہیں آتا, ایسا نہیں تھا. آپ کو یقین تھا. ڈر کس بات پر رہے تھے پھر؟ لقد خشیت والا نفسی, مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے. تو یہی تو ڈر تھا, یہی تو ڈر تھا کہ مجھے تو نبی بنایا گیا ہے، رسول بنایا گیا ہے، اور اب مجھے توحید کا عالم بلند کرنا پڑے گا، اور میری قوم شرک پر ایسی جمی ہوئی ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گی توحید کے کلمے کو، مجھے اپنی جان پر خطرہ ہے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان پر خطرہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے اوپر خطرہ ہے کہ پورے عالم کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میں اس ذمہ داری کو پتہ نہیں ادا کر سکوں گا یا نہیں. لقد خشیت والا نفسی، دو باتیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، جان سے مار ڈالیں گے، جہاں میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، مجھے خطرہ ہے مجھے اپنی جان پر. اور دوسرا توازو اس اعلیٰ درجے کی تھی، توازو اس اعلیٰ درجے کی تھی، جو بھی صاحب فضیلت ہوگا وہ اپنے بارے میں یہی سمجھے گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ کام کروں. صاحب فضل آدمی کو اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی بخاری شریف آپ پڑھائیے، وہ کہے گا کہ نہیں نہیں یہ میرا کام نہیں ہے. یا اگر خاموش رہا، اس نے اس کو اللہ کا فضل سمجھا کہ من جانب اللہ یہ ہوا ہے، تو دل میں یہ خیال آئے گا کہ بہت مشکل کام مجھے سونپا گیا ہے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کام سونپا گیا کہ قرآن کو جمع کیجئے ایک جگہ پر، صحابہ کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، اور جہاں تک لکھے ہوئے ہونے کا تعلق ہے تو ایک صفحہ یہاں ہے، دو صفحے یہاں ہے، پانچ صفحے وہاں ہے. وہ لکھنے پڑھنے کا زمانہ نہیں تھا، لوگ سینوں میں یاد کر لیتے تھے، اللہ نے حافظ ایسے عطا کیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین میں سے اپنے پیچھے 10,000 ایسے افراد کو چھوڑ کر گئے جو پورے قرآن کے حافظ تھے. ہے ایسا کوئی مدرسہ جس نے 23 سال کے اندر 10,000 حافظ بنائے ہو؟ ایک استاد 23 سال میں 10,000 حفاظ چھوڑے. قرآن کو جمع کرنے کا کی بات آئی ہے تو کہ قرآن کو جمع کرو ایک جگہ، یعنی لکھا ہوا. تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے لیے انتخاب ہوا، کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا آنر. مگر انہوں نے اس وقت کیا عرض کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہ اگر آپ حضرات مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے منتخب فرماتے تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا اس بات سے کہ میں قرآن کو ایک جگہ پر لکھوں اور جمع کروں، اس لیے کہ اس میں اگر کوئی غلطی رہ گئی تو قیامت تک وہ غلطی رہے گی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن میں غلطی رہ سکتی تھی، اس کی تو اللہ حفاظت کر رہے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. مگر جو متوازے ہوتے ہیں، جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص رفیق، سفر میں، حضر میں، رات دن ہر جگہ ساتھ، مگر بہت کم حدیثیں ان سے مروی ہیں، بہت کم حدیثیں مروی، بہت کم انہوں نے روایتیں کی. کیوں بھائی؟ اسی کے ڈرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہماری طرح نہیں کہ آزاد ہو کر کے بولتے ہیں، آزاد ہو کر بولتے ہیں، آزاد ہو کر بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں. ایک ملک میں الیکشن کے لیے ایک صاحب اپنی کوشش کر رہے تھے تو انٹرویو میں وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں. تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آج کل تو وہ قرآن بھی بہت پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا پڑھ تو رہے ہیں مگر کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ جس چیز کو وہ نقل کر رہے ہیں وہ اس قرآن میں تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کہہ دیا، نبی پاک نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدن، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حالانکہ میں نے کہا نہیں، اور جب پڑھا نہیں ہے اور پڑھا ہوا نہیں ہے پھر بھی ایسے ہی بولتا ہے تو جان بوجھ کر ہی ہوگا. فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اتنی ہی فکر ہوتی ہے آخرت کے معاملے میں. کوئی بہت ہی اہم فتویٰ آ گیا اور بہت حساس مسئلہ اور بہت باریک لائن ہے جائز ناجائز کے درمیان، تو کسی مفتی کو آپ کہیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی وہ فلاں مفتی صاحب کے پاس آپ لے جاؤ. کیوں، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ نہیں مجھے معلوم ہے، میں نتیجے پر تو پہنچ گیا ہوں، میری اپنی ایک رائے ہے اس مسئلے کے بارے میں، مگر یہ ذمہ داری میں لینا نہیں چاہتا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے سامنے ایسا ہی ایک بہت اہم مسئلہ پیش کیا گیا جس پر پورے ملک کے عمل کا مدار تھا یہاں انگلینڈ میں. ظاہر ہے کہ بہت بڑے مفتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے، مگر جواب جو حضرت نے دیا وہ یہ تھا کہ اس سوال کا جواب دے کر میں پورے ملک کے مسلمانوں کے روزوں یا نماز کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینا نہیں چاہتا اکیلا، کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں اور میں ذمہ دار ٹھہرایا جاؤں کہ ان کی سب کی نمازوں کے آپ ذمہ دار ہیں. اس لیے تم ایسا کرو کہ ملک کے جتنے صاحب افتاح ہے اس ملک کے اور بڑے بڑے علماء ہیں ان کو جمع کرو، ہم سب مل کر کے فیصلہ کرتے ہیں. یا یہاں یہ کام نہیں ہو سکتا تو تم پاکستان آؤ، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو میں جمع کرتا ہوں اور مل کر فیصلہ کرتے ہیں. اکیلے اس ذمہ داری کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں. اور آج کل ہم لوگ دو چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو یہ خوف ہوا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، یا یہ خوف ہوا کہ میں یہ ذمہ داری جیسی ادا کرنی چاہیے نہیں کر پاؤں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس قابل نہیں تھے، قابلیت تو اللہ جانتے ہیں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جانتے ہیں. آپ کو یہ توازو، محتمیم صاحب جانتے ہیں کہ اچھی طرح بخاری شریف پڑھا لیں گے، تبھی تو بخاری شریف کے لیے انتخاب کیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں پڑھا سکوں گا یا نہیں، پتہ نہیں حق ادا کر سکوں گا یا نہیں. اور تیس تیس چالیس چالیس سال بخاری شریف پڑھانے کے بعد بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے پڑھانی چاہیے نہیں پڑھا سکا اس سال بھی. انی خشیتو علی نفسی اللہ اتحمل اعباء الرسالہ، میں مجھے ڈر لگتا ہے. دو باتیں ہیں، پہلی صورت میں اگر شہید کر دیے جاتے ہیں تو بھی نبوت کے کام میں ناکام ہوئے، کہ آگے جو کام جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام نہیں ہوا. اور اگر دوسری شکل ہے کہ میں جیسے کام کرنا چاہیے نہیں کر سکوں گا تو بھی ناکام، اور ناکام آدمی ذلیل ہوتا ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ہمت افزائی کی کہ کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوئی تو آپ تو ذلیل ہو جائیں گے، اور آپ جیسے شخص کو اللہ کبھی بھی ذلیل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی چالیس سالہ زندگی بتاتی ہے کہ آپ میں اونچے اونچے اوصاف ہیں. انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، آپ ایسے لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں. وتکسب المعدوم، اور آپ غریب کو معدوم، معدوم فقیر کو مال دیتے ہیں. تکسب المعدوم، تقسب المعدوم، تقسب غیرک المعدوم، اے تعطی غیرک المعدوم، اپنے علاوہ کو آپ وہ چیز دیتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہوتی. وتقر الضعیف، آپ جو اجنبی مسافر مکہ مکرمہ میں آتا ہے اسے گھر لے آتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جو بھی مصیبت زدہ ہوتا ہے بشرطے کہ وہ حق پر ہوا آپ اس کا تعاون کرتے ہیں. اس میں یہ جو ہے وتقسب المعدوم، اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں محدثین نے، ان میں سے ایک مشہور معنی ہوئی ہے کہ وتکسب غیرک المعدوم، آپ اپنے علاوہ کو وہ چیز دیتے ہیں جو اس کے پاس نہیں. روٹی کی ضرورت ہے تو روٹی دیتے ہیں، چاول کی ضرورت ہے چاول دیتے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے پیسے دیتے ہیں. اور بعد حضرات نے کہا کہ وتکسب غیرک المعدوم، آپ اپنے علاوہ کو وہ معدوم چیز دیتے ہیں جو دنیا میں آپ کے قلب کے علاوہ کسی اور قلب میں وہ اتری ہی نہیں ہے. وہ علوم و معارف آپ دیتے ہیں دوسروں کو جو آپ کی زبان مبارک کے علاوہ کسی اور زبان پر نکل ہی نہیں سکتے. تو کہا کہ تمہیں ان کی نبوت میں شک ہے, ان کی رسالت میں شک ہے. صاد ان کی صورت کو دیکھو, قاف ان کے قلب سے نکلنے والے علوم معارف کو دیکھو, خود بخود تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ کا سچا نبی ہے. یہ جو معانی بیان کیے گئے ہیں حروف مقطعات کے, یہ تخمینی ہیں, ورنہ اصل جو قول ہے اور رائے ہے اور اسلم اور اخوت بات ہے وہ یہی ہے کہ قاف صاد الف لام را الف لام میم ان کی مراد کو اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے. رہی بات یہ کہ اگر ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں تو پھر فائدہ کیا قرآن میں, تو بڑے بڑے فوائد ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں قاف تو قاف الف اور فا تیس نیکی مل گئی, ایک فائدہ یہ ہے. قاف ایک تو اس کا فائدہ معنی کا ہے, اور دوسرا اندر اس کی انوار برکات روحانیت وہ ہمیں ملتی ہے. تیسرا ایمان چیک ہو جاتا ہے کہ میرے بندے کو قاف کا معنی معلوم نہیں ہے پھر بھی اس نے قبول کر لیا کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی چیز ہے, اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رمز ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں قرآن مجید سے لگاؤ نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا اله الا الله نستغفر الله. نسالك جنه الفردوس ونعوذ بك من النار. نسالك جنه الفردوس ونعوذ بك من النار. نسالك جنه الفردوس ونعوذ بك من النار. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما. ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے سیاہ کار ہیں, خطا کار ہیں. الہ العالمین رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی ہماری غفلت دور نہیں ہوتی. الہ العالمین غفلت تو کیا, معصیت کا صدور ہو جاتا ہے. الہ العالمین لایانی میں وقت گزر جاتا ہے. اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے. الہ العالمین تیری بارگاہ سے روحانیت تقسیم ہو رہی ہے, تقوی تقسیم ہو رہا ہے. الہ العالمین ولایت تقسیم ہو رہی ہے, اس کے باوجود الہ العالمین ہم دوسرے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین. رمضان المبارک کی بالخصوص اور زندگی کی بالعموم ایک ایک گھڑی کی قدرداری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین آخرت کی حسرت سے ہمیں بچا لے, آخرت کی حسرت سے ہمیں بچا لے, آخرت کی حسرت سے ہمیں بچا لے, آخرت کی پکڑ سے ہمیں بچا لے. اے اللہ قبول فرما لے, قبول فرما لے, ہم سب کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. الہ العالمین, الہ العالمین اس مجمع میں کوئی تو ایسا ہوگا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوگا. الہ العالمین اس کی برکت بھی ہم سب کو قبول فرما لے, قبول فرما لے. ہمارے ماں باپ کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہماری اولاد کو, الہ العالمین ہمارے بھائیوں کو, بہنوں کو, رشتہ داروں کو, ہمارے سب متعلقین کو الہ العالمین قبول فرما لے. پوری امت کو قبول فرما لے, امت دعوت امت اجابت دونوں کو قبول فرما لے. یہ رحم الرحیمین آئندہ کل سے اشر اخیرہ کا اعتکاف شروع ہو رہا ہے. الہ العالمین سب کو قبول فرما, پورے عالم میں جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں سب کو قبول فرما, یہاں جو لوگ آنے والے ہیں ان کو عافیت سے پہنچا دے. الہ العالمین جو پہنچ چکے ہیں پہنچنے والے ہیں ان کے اعتکاف کو بھی انتہا قبول فرما, ان کی برکت سے ہم مسکینوں کو بھی قبول فرما. الہ العالمین شرف اتنے سے سب کی حفاظت فرما, نفس اور شیطان کے مقائد سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما, اے اللہ راضی ہو جا, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما, تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین تیری پسندیدہ خصلتوں سے ہمیں آراستہ فرما. الہ العالمین جن خصلتوں سے تو ناراض ہے الہ العالمین ان سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اپنی بارگاہ میں ہم سب کو مقبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.